الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ان الدين عند الله الاسلام صلوات بھیجتے ہیں محمد خدا اند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان تاریخ اسلام کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے اور بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے حکم سے حضور سرور کائنات نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا, پہلے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے اسلام پیش کیا. اور اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے, وہی میرے بعد میرا جانشین ہو. تو اس وقت خاندان کے 40 یا 42 آدمی موجود تھے, مگر مولا علی نے اٹھ کے وعدہ کیا کہ آنا یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب, میں آپ کا مددگار بنوں گا اور اس کام میں میں آپ کی مدد کروں گا. سرور کائنات نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کی نصرت کو قبول فرمایا اور اب اسلام کا کام شروع ہو گیا. مخالفتیں بھی شروع ہوئیں, ظلم بھی شروع ہوئے, ناانصافیاں بھی شروع ہوئیں. پیغام اللہ کا زبان رسول کی, جس سے بھی بات کی اس کا دل موم ہو گیا. قرآن کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے, جبرائیل کا آنا جانا ہے, اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے, حضور اسلام کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. راستہ ابھی دشوار ہے, کمزور, غریب, بیوائیں, غلام, کنیزیں, پچھڑا ورگ, پسماندہ طبقہ, بیکورڈ کلاس, اس لیے کہ طاقتور ہمیشہ قانون خود بناتا ہے اور طاقتور کسی قانون کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا. قانون ہمیشہ وہی مانتا ہے جو قانون سے مدد لے سکے, طاقتور طبقہ قانون شکنی کرتا ہے. لہذا اسلام آنے کے بعد بھی چونکہ یہ ایک الہی قانون تھا, لہذا کمزور سیکشن جو تھا, ویکر سیکشن جس کو کہتے ہیں, وہ اسلام کو قبول کر رہا تھا اور طاقتور لوگ جو تھے, سردار جو تھے, جتھے والے جو تھے, قبیلے والے جو تھے, وہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں سب سے نمایاں رول جو تھا وہ 3 آدمی تھے مکے میں جو اسلام کی مخالفت میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. ایک ابو لہب جو رشتے میں رسول کا چچا بھی ہوتا تھا, دوسرے ابو جہل اور تیسرے ابو سفیان. یہ 3 آدمی اسلام کی مخالفت میں بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے اور بہت زبردست مخالفت کر رہے تھے. لیکن سرور کائنات کے اخلاق, آپ کی میٹھی زبان, آپ کے عالی کردار, آپ کی عظمت, شخصیت کی عظمت ایک ایسی تھی کہ دشمنوں کو منہ سے کوئی جملہ کہنے کی گنجائش نہیں. اور عزیزان گرامی, میں آپ کو ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کر کے اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور میری آواز جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہیں، چاہے ان کا کسی فرقے کسی نظریے اور کسی علاقے سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ اس ملک میں رہتے ہوں یا اس ملک کے باہر کے لوگ سن رہے ہوں، میں سارے مسلمانوں کو آواز دیتا ہوں سیرت رسول کے نام پر، کردار رسول کے نام پر، آپ کے رسول کی سیرت کے نام پر میں آپ کو پکار رہا ہوں. آپ میری آواز سنیے اور اس پر غور کیجیے گا. رات کو سرور کائنات کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو تین حصوں میں ڈیوائڈ ملتی ہے. ایک حصہ ہے ابتدائی 40 سال کا جس کے اندر آپ نے اعلان اسلام نہیں کیا. دوسرا حصہ ہے ان 12 سال کا جس میں اعلان اسلام کے بعد آپ مکے میں رہے ہیں اور آپ پر ظلم ہوئے ہیں، ستم ہوئے ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، ستائے گئے ہیں، تکلیفیں دی گئی ہیں. اور ایک آخری حصہ ہے زندگی کا 11 برس کا جس کے اندر آپ مدینے میں رہے ہیں، جن میں آپ کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں آتے آتے آپ ایک مکمل طاقتور انسان کی حیثیت سے مدینے میں زندگی گزار رہے تھے جب آپ کی رحلت ہوئی. تو اس طریقے سے ہم 3 حصوں میں زندگی کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک حصہ مکے کی زندگی قبل اعلان رسالت، دوسرا حصہ مکے کی زندگی اعلان رسالت کے بعد، تیسرا حصہ مدینے کی زندگی جہاں کے اوپر جا کے آپ کی حیات مبارک کی خود 11 سال کے بعد تمام ہو گئی. یہ 3 حصے ہیں. میں پھر ایک دفعہ توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ 3 حصے جو ہیں یہ 3 کتابیں ہیں، یہ 3 سبق ہیں، یہ 3 درس ہیں. اگر وہ اس کو یاد کر لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ساری دنیا کی سرداری ان کے قدم چومے گی. پہلا حصہ وہ ہے جس میں حضور نے اعلان رسالت نہیں کیا اور مکے میں رہے. صورت یہ ہے اس کے اندر کہ ظالموں میں رہے مگر مظلوم کا ساتھ دیا، قاتلوں میں رہے مگر مقتول کے مددگار ہو کے رہے، جھوٹوں میں رہے مگر ہمیشہ سچ بولا، تکلیف دینے والوں میں رہے مگر دوسروں کو آرام پہنچایا، بت پرستوں میں رہے مگر شمع توحید جلا کے رہے، بد کرداروں میں رہے مگر کردار کے چراغ روشن کر کے رہے. یعنی رسول نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ کردار مرد مسلم زمانے سے بدلنا نہیں ہے بلکہ زمانے کو اپنے سے بدلنا. ہم شکوا تو کرتے ہیں کہ فلاں اسلام کا دشمن ہے، فلاں مسلمانوں کا دشمن ہے، فلاں مسلمانوں کے خلاف ہے، فلاں مسلمانوں کے خلاف ہے. غور کیجئے اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے مسلمان خود کتنا بڑا اپنا دشمن ہے. ہم خود کتنے بڑے دشمن. تو 40 برس وہ تھے جس میں انسانیت کے چراغ روشن کیے، جس میں شرافت کی شمع جلائی، جس میں تہذیب و اخلاق کے اعلی معیار اور ہیومن ویلوز جو بہترین اور بے مثال ہو سکتے تھے ان کو دنیا کے سامنے پیش کیے. یہ ہے وہ 40 سال کی زندگی جو قبل اعلان رسالت. اس زندگی میں صورتحال یہ تھی کہ جدھر سے گزرے لوگوں نے کہا وہ سچا جا رہا ہے، جدھر سے گزرے لوگوں نے کہا وہ امین جا رہا ہے، جدھر سے گزرے کہا وہ قریش کا تارا جا رہا ہے. سارے کافروں نے، سارے مکے والوں نے، سارے انسانوں نے حضور کو صادق و امین کا خطاب دیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بمبئی شہر جو ہے اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہندوستان کا بزنس کیپٹل ہے. آپ جانتے ہیں بمبئی کے لیے مشہور ہے کہ انڈیا کا کیپٹل تو دلی ہے، मगर इंडिया का बिजनेस कैपिटल जो है वो बॉम्बे है, दिल्ली नहीं है। इस बिजनेस कैपिटल में मैं एक बात पूछूं आपसे, जरूर इस मजलिस में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस जानते हैं, कि अगर तिजारत में इंसान सच्चाई और वादा वफाई पर अमल करे और यकीन हो जाए दूसरे को कि इसके पास हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ये जिस वक्त वादा करेगा माल उसी वक्त पहुंचा देगा, ये सच बोल रहा है, जो कहेगा वही निकलेगा, उसके खिलाफ तक निकलेगा, तो पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर रसूल का यही एक सबक मुसलमानों को याद होता तो आलमी तिजारत की सरबराही मुसलमान कर रहे होते। ये दूसरी जिंदगी थी, अब आइए जिंदगी का दूसरा दौर। मक्के की जिंदगी बाद ऐलान रिसाल, हर आदमी दुश्मन है, हर आदमी मुखालिफ है, हर आदमी पत्थर लिए खड़ा है, हर आदमी रास्ते में कांटे बिछाने की फिक्र में है, हर आदमी बदतमीजी कर रहा है, हर आदमी नाजेबा जुमले मुंह दर मुंह सामने हमने यूं कह रहे हैं। आज बहुत से मुल्कों में मुसलमानों को ये शिकायत है कि इस्लाम दुश्मन उनके साथ दुश्मनी बरत रहे हैं। आपके रसूल ने 12 साल ऐसे शहर में जिंदगी गुजारी है जहां की दुश्मनी अपने क्लाइमेक्स पर थी, लेकिन रसूल ने कयामत तक के इंसानों को सबक दिया कि अगर दुश्मनों में रह के अखलाक बरतोगे, तहजीब बरतोगे, तमीज बरतोगे, माफी बरतोगे और उनकी तरफ से लापरवाही बरतोगे और उनसे झगड़ा न करोगे तो ये पत्थर खुद टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। और तीसरी मंजिल, जब सरवरे कायनात के इख्तदार कदम चूम रहा था, जब पावर आन के तवाफ कर रहा था, जब जो चाहते थे वो हो जाता था, लोग जू पर जू खान के हाथों पर बैत कर रहे थे, ऐसे आलम में न मिजाज बदला, न अंदाज बदला, न गुरूर पैदा हुआ, न तकब्बुर पैदा हुआ, वही इंतजार रहा, वही फरोतनी रही, यानी क़यामत तक के मुसलमानों को बता दिया कि अगर दौरे इख्तदार में मगरूर हो जाओगे तो ज़माना तुम्हें गिरा देगा। अज़ीज़ाने गिरामी, यह रसूलुल्लाह की जिंदगी का मैसेज, जो अगर मुसलमान समझ ले तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन हम, अल्लाह हमें माफ करे, बुरा न मानिएगा, मैं भी मुसलमान हूं, ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी हालत ये हो गई है अपनी जहालत की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से, जैसे रोने बच्चे होते हैं कि मिठाई दीजिए तो रो रहे हैं, घुमाने जाइए तो रो रहे हैं, टहलने निकलिए तो रो रहे हैं, ये राजी नहीं है किसी तरह। उसने हम एहसास ये कर दिया, उसने हम एहसास ये कर दिया, उसने हमारी ये मुखालिफत कर दी, उसने हमारी ये मुखालिफत कर दी, ये दुश्मन है इस्लाम है, वो दुश्मन है। आपने क्या किया दुनिया के साथ वो तो बताइए। आप अपने कारनामे याद फरमाइए कि आपने क्या किया। पत्थर चल रहे थे, सुनिएगा, और मुसलमानों के अंदर एकदम से गरीबी आ गई। मुझे बहुत तेज पढ़ना है इसलिए कि बहुत जल्द है मेरी मंजिल, जहां पर मुझे तमाम करना है बयान को और वक्त कम। इस्लाम आते ही जो लोग मुसलमान हुए उन पर गरीबी छा गई। क्यों गरीबी छा गई? जो किसी के यहां काम करता था, जब उसको पता लग गया मुसलमान है, क्या कल से ना आना, मुसलमान है ना, लिहाजा हमें क्या काम नहीं मिलेगा, वो बेकार हो गया। जिसकी महल्ले में दुकान थी वो किसी का नौकर नहीं था, तय हो गया इसकी दुकान सौदा न लेना, ये मुसलमान हो गया। چار دن میں وہ اپنی دکان خود ہی کھا گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جس کی زمین تھی اس کو چار آدمی چاہیے ہوتے تھے کام کرنے کے لیے، جب اس میں کچھ پیدا ہوتا تھا طے کر دیا اس کی زمین پر خبردار کوئی کام کرنے نہ جائے ورنہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. زمین پڑی ہے، کوئی انکم نہیں. اس پیریڈ کے لیے جب تک اتنے نہ ہو جائیں کہ کوآپریٹو بیسس پر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، کسی سرمایہ دار کی ضرورت تھی جو اپنا پیسہ ان پر لگائے. سمجھے سچویشن، جب تک اتنی تعداد نہ ہو کہ ہم ہی میں زمیندار بھی ہوں، ہم ہی میں مزدور بھی ہوں، ہم ہی میں دکاندار بھی ہوں، ہم ہی میں خریدار بھی ہوں، ہم ہی میں امپلائر بھی ہوں، ہم ہی میں امپلائی بھی ہوں، اس وقت تک ایک پیسے والا چاہیے ہے جس کے پیسے سے پاکٹ ٹوٹ سکے، گھروں سے دھواں نکل سکے، سر چہروں پر سرخی دوڑ سکے. لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ام المومنین جناب خدیجہ کا. سرکار دو عالم رحمت تھے، اور رحمت کسی کی زحمت نہیں دیکھ سکتی. چہرے پر غم کے آثار تھے، گھر میں گئے، بیوی نے چہرہ دیکھا، کہا اللہ کے حبیب آپ کچھ غمزدہ لگ رہے ہیں مجھے. سر جھکا لیا، کہا ہاں خدیجہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں غمزدہ ہوں. کہا خیر تو ہے، کیا بات؟ کہا مجھ سے اپنے ماننے والوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے. بڑی غریبی کے عالم میں ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں. کنیزوں کو بلایا، کہا ہمارا سرمایہ جمع کرو. اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، گھروں میں رقم رکھی جاتی تھی، کرنسی کا زمانہ نہیں تھا، گولڈن کوائنز ہوتے تھے، سونے کے سکے جو دینار کہلاتے تھے، وہ تھیلیوں میں گن کے بھرے جاتے تھے، گنتی سے یا ویٹ سے وہ ہوتے تھے. تھیلیاں لگا دی گئیں تلے اوپر، سونے کی دیوار کھڑی ہو گئی. کہا اللہ کے حبیب یہ پیسہ کس دن کے لیے ہے؟ یہ آپ اپنے ماننے والوں پر خرچ کیجئے، کسی کو بھوکا نہ سونے دیجیے. تھیلیوں کے منہ کھلنے لگے، پیسہ بٹنے لگا، گھروں سے دھواں اٹھنے لگا، زرد چہروں پر سرخی دوڑنے لگی، بچوں کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. سلام ہو اس ماں پر جو ماں بنی تھی تو ماں کا کردار بھی نباہا، اس لیے کہ ماں کبھی اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتی. ماں کا کردار یہ نہیں ہے کہ بچے بھوکے بیٹھے رہے اور ماں پیسہ لیے بیٹھی رہے. پیسہ خرچ ہونے لگا، اسلام کے سلسلے آگے بڑھنے لگے، خدیجہ کی دولت کام آنے لگی. بڑے غضب کی بات ہے کہ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، ہمارے پاس اس کا حساب تھوڑی رہتا تھا، ہم بیلنس شیٹ تھوڑی بناتے تھے ان کی جو ہم بتائیں گے کتنی دولت تھی. جو کتاب میں لکھا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی صاحب کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی سپر کمپیوٹر لائیں، ہم ان کو طریقہ بتا دیں گے، میتھڈ ہم بنا دیں، کیلکولیٹ آپ کر لیجئے. اس لیے کہ جب کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو پیسے کی قیمت بڑھتی ہے. اسلام کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، خدیجہ نے پیسہ لگایا، اللہ نے نفع دیا. آج جو مسلمان روٹی کھا رہا ہو سمجھیے خدیجہ کا پیسہ کھا رہا ہے. سلسلہ چلا اور اسلام آگے بڑھا. تھوڑے دن اور گزرے, کافر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم جتنا اس کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں یہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک دن ڈپوٹیشن آیا ابو طالب کے پاس. ڈپوٹیشن آنے سے پہلے ایک کمیٹی ہوئی اور کمیٹی میں یہ بات اٹھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آخر, یہ کیوں کر رہے ہیں. ہر ایک نے اپنے ذوق و فکر کے مطابق جواب دیا. کسی نے کہا جو مالدار قسم کا تھا, پیسے کی بات ہے اور کیا ہے, پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں کہ فالوور جمع ہو جائے پیسہ دیں تاکہ یہ مالدار ہو جائے. ارے سب پیسے اکیلے ہیں دنیا میں. دوسرے نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو, ان کی بیوی خود بہت پیسے والی ہیں, وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, وہ کیا پیسے کی لالچ کریں گے. کسی منچلے نوجوان نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہیں شادی وادی کا چکر ہے, کوئی بادشاہ بادشاہ کی لڑکی پسند آ گئی ہے, بس یہ چکر ہے. اس پر کسی بوڑھے عرب نے کہا ہوگا کیا بک رہے ہو, وہ اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہیں. اس کے اوپر کسی نیتا ٹائپ کے عرب نے کہا ہوگا بھائی ہماری مانو تو بادشاہ بننے کا چکر ہے, یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں. آخر میں یہ طے ہوا کہ بھائی تینوں چیزیں لے جا کے رکھ دو, جو ہوگا وہ ایکسپٹ کر لیں گے. دوسرے دن ڈپوٹیشن ابو طالب کے پاس آیا, کہا ابو طالب ہماری طرف سے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ کے چکر پیسے کے لیے چلایا ہے تو جتنا اپنے منہ سے کہیں اتنا پیسہ ہم لا کے شام تک رکھ دیں گے. بھیک مانگ کے لائیں یا گھر بیچ کے لائیں اس سے انہیں بحث نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے جو اماؤنٹ کہیں گے ایک پیسہ کم کیے بغیر شام تک ہم لا کے رکھ دیں گے. اور اگر کہیں شادی وادی کا چکر ہے تو جگہ بتا دیں خالی, ہمیں خالی ہمیں جگہ بتا دیں کس کی لڑکی ہے کس کی بہن ہے کیا ہے, کل تک اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. اور اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بھائی ان میں بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے اور ہم ان کی رعایا بن جائیں گے اور بادشاہ ان کو ایکسپٹ کر لیں گے. مگر یہ ہمارے خداؤں کو تو برا نہ کہے, جیسے کام چلتا ہے ویسے چلے, بادشاہ بن جائے ہم خود بھی کھا دیں گے بادشاہ بنا کے. ابو طالب نے کہا بھائی جو تم کہہ رہے ہو میں پہنچا دوں گا. وہ بھتیجے کے پاس آئے, کہا بھتیجے کافر آئے تھے جی, کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جب کافروں کے آفر سن لیے سرکار نے تو کہا کہ چچا آپ ان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ یہ سب چیزیں تو معمولی ہیں, اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک پر سورج بھی رکھ دیں گے اگر ایک ہاتھ پر چاند ایک پر سورج بھی رکھ دیں میرے تو میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا. شاید یہ جملے اللہ کو پسند آ گئے, کہا واہ میرے حبیب میری محبت میں ہر چیز کو ٹھکرا دیا. کافروں کے بس میں تو نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چاند سورج رکھیں, میں رکھ دوں گا. ایک ہاتھ میں سورج پڑ دے گا ایک ہاتھ میں چاند دو. اب سنیے, جب اس میں بھی کافر ناکام ہوئے تو ایک تیسری سازش کی. الحمدللہ اہل بیت کے طفیل میں ہمارے بچے تمیز سے مجلس میں آتے ہیں, نعرہ حیدری لگاتے ہیں. یہ طفیل ہے مجلس کا. عربوں کے بچے بڑے بدتمیز تھے, حرام کی کھجوریں کھاتے تھے اور ڈھیلے بازی کرتے تھے. ہاں حرام کی کھجوریں باغوں میں کھانا پورے پورے باغ کھا جائیں. سازش یہ ہوئی کہ ان کے پیچھے بچے لگا دو, جدھر سے گزرے ڈھیلے مارے بچے, مجنون کہیں. مجنون کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں, عربی لفظ ہے مجنون, معنی پاگل. تو مجنون مجنون چلائیں, ڈھیلے مارے, جس سے بات کریں بات نہ کرنے دیں, دھول اڑائیں. پالیسی بڑی عمدہ تھی, اس لیے کہ اگر ابو طالب بولے تو کہیں گے ہاں اتنے بڑے سردار قریش ہو کے آپ بچوں سے جھگڑا کرتے ہیں, ارے آپ کو کیا ہو گیا, یہ آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ برس کے لڑکوں سے آپ سڑک پر لڑ رہے ہیں. اگر حمزہ بولے ہیں, ارے حمزہ آپ عرب کے اتنے بڑے شہزوار ہیں, ارے آپ کو کیا ہو گیا, ارے آپ لڑکے سے کھڑے لڑ رہے تھے, یہ کیا ہو گیا, آپ کو کیا ہو گیا. اگر یہ خود مار دیں کسی بچے کو ایک ہاتھ تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے. ہم کہیں دیکھ لو سڑک پہ جا کے آپ بچوں کو پیٹ رہے ہیں, وہاں لونڈون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھا آپ نے سازش سمجھ گیا پوری کانسپریسی. رسول گھر سے نکلے, اس گلی میں دو تین کھڑے تھے آ گئے, ادھر سے دو تین نکل آئے, ادھر سے ایک دو آ گئے, ادھر سے ایک دو آ گئے, ایسا پچیس تیس کا ہول ہو گیا پیچھے. اور ایک دفعہ تالی بجنا شروع ہوئی, مجنون مجنون مجنون, ڈھیلے چلنا شروع ہوئے. ان کے پیچھے بھی ایک بچہ تھا, بچہ تھا. وہ ایک دفعہ گھوما اور گھوم کے اپنے لڑکوں کو گھور کے ڈانٹا, خبردار بھاگ جاؤ یہاں سے, بدتمیزی نہ کرو. بچے یہ سوچے کہ ہم اتنے ہیں یہ ایک ہے, بچے تو بچے, وہ پچیس تیس اور یہ ایک, کہ ہم کیا بنا لے. وہ نہیں مانے, اب کی بچے نے کس کے ڈانٹا. جب نہیں مانے تو زیادہ زور سے ڈانٹا, تو کوئی تگڑا سا عرب لڑکا پلٹ پڑا, کیا بنا لو گے تم, پلٹا ایک ہاتھ پڑا تو وہ گرا. اس کی حمایت کو دو تین آئے, वो पिटे, उसकी हिमायत को दस पा जाए वो पिटे। अब बच्चे ही थे, कोई ट्रेंड आर्मी तो थी नहीं। थोड़ी देर में सब भाग गए, मैदान साफ हो गया। कहा बिस्मिल्ला आप तबलीग कीजिए, ये सब नकाब कीजिए। अब ये पिटे हुए अपने घर गए। तो बच्चा होता तो बच्चा है साहब, मगर बड़ा सियाना होता है, कभी अपनी खता नहीं बताता। ये आप वो नाली में पानी भरा है, उसके अंदर ढेला मारेगा और आपके कपड़ों में छींटे पड़ेंगी। जब आप एक हाथ मार देंगे तो रोता हुआ जाएगा कि हम खड़े थे गली में, उन्होंने हाथ मार दिया। ये नहीं कहेगा हमने पूरे कपड़े उनके गंदे कर दिए। अब ये पिटे हुए अपने अपने घर गए। वहां जनाब इनकी माएं थी, उनसे कहा क्या हुआ बेटे, उनका अली ने मारा, घूसा मार दिया, पसली पसंद निकला जा रहा है। उसका उठा के पटक दिया, हमारी कोहनी टूटी जा रही है, हमारा घुटना फूट गया। अब वो जनाब जाहिर है कि बच्चे जिसके पिटेंगे तो माँ उसकी गुस्सा तो करेगी, तो फितरी बात है। और आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में ये मैं पूरी दुनिया घूमे हुए हूँ, ये मैं आपको बता दूं, पूरा ग्लोब में घूमे हुए हूँ मौला के सत्ते में। पूरी दुनिया में सबसे सीधी औरतें जो हैं वो इंडियन औरतें हैं, सब कॉन्टिनेंट की। पूरे वर्ल्ड में सबसे सीधी औरतें जो हैं वो इंडिया की हैं, सब कॉन्टिनेंट की हैं। समझे आप, ये मेरा तजुर्बा है, ऐसे नहीं कह रहा हूं। दलील भी सुन लीजिए, दलील इसकी है कि ये रोटी पकाती हैं, वरना दुनिया में कोई औरत रोटी नहीं पकाती। समझे आप, ये रोटी पकाती हैं, सबसे सीधी हैं। मगर ये सीधी औरतें भी बच्चों के मामले में कभी कभी लड़ने लगती हैं। तो जब हिंदुस्तान की सीधी औरतें जिनको गौ माता कहिए, ये बच्चों के मामले में लड़ने लगती हैं, तो अरब की वो जबरदस्त औरतें जो मैदान में आ जाएं, अरे हाँ वो हद का वाकया सबको याद है। दिन भर कोसा है उन्होंने, अः लात अली को मार डाल है, हबल अली को पटक दे है, उज़ा अली की जान ले ले है, मनात अली को चबा जा। इसलिए कि जो जिस मजहब का होता है उसी को तो कोसता है। मुसलमान औरतें कोसेंगी तो कुरान, अल्लाह, काबा, यही हवाला देंगे तो कोसेंगी। तो काफिर कोसेंगी तो अल्लाह रसूल का हवाला थोड़ी देंगी, कोई बुतों के हवाले देंगी। अब बुतों के हवाले से कोस रही हैं कि अली को मार डाल, अली को समझ ले। अच्छा वो खुद बेचारे डरे बैठे हैं, कहते हमसे क्या कह रही हो, जिस दिन इधर निकल आए हमारा खातम है। अब रात को उनके मरद आए सब, उनका कि ये बेटा पड़ा हुआ है, अली ने मारा है उसे। उनका क्या हुआ, कहा आपने कहा था हम गए थे तो अली ने हमें मारा। कहा तुम अकेले क्यों भिड़ लिए। कहा अकेले कहाँ भिड़े थे, सब लड़के थे। कहा कि भी क्या किया, मार डाला अली को। कहा मार क्या डाला। कहा कई लड़के उनके पास थे। कहा एक भी नहीं था, अकेले थे। कभी क्यों तुमने क्यों नहीं मारा। कहेंगे मारना तो गए थे, वो सब फिर के चले आए। अब उनकी समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या मामला क्या हुआ। खैर सवेरा हुआ, सारी कॉन्स्पिरेसी डिस्क्लोज हो गई खुद ब खुद। अबू तालिब बैठे थे अपने घर में, सब आए। अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को बहुत मारा, अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को बहुत मारा, अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने ऐसा घूसा मारा हमारे लड़के के कि अभी उससे साथ नहीं ली जा रही है। सारे आके जब बैठ गए और सबने शिकायतें कर ली, तो अबू तालिब ने सर उठाया, कहा आप लोग अपने लड़कों को मना कर लीजिए, मेरे भतीजे से ना बोला करें, मेरा लड़का नहीं मारेगा। समझदार बाप ने बेटे का मिजाज बता दिया, दुनिया दुश्मनी है, मोहम्मद छोड़ दे, अली हाथ उठाना छोड़ देंगे। नाकाम हो गई, यह साजिश भी नाकाम हो गई। अब काफिरों ने सोशल बायकॉट किया और सरवरे कायनात को मजबूर किया, कोई उनके हाथ न कुछ खरीदेगा न बेचेगा, न ये करेगा न वो करेगा। हालात को बिगड़ते देख के जनाब अबू तालिब अपने भतीजों को लेके अपने कलानुमा मकान में चले गए जो पहाड़ की खौ में था, जहां सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर था। कोशिश ये थी कि सप्लाई लाइन कट जाए। सरकार दो आलम तीन बरस रहे उसके अंदर। अली का कारनामा यह है कि सप्लाई लाइन कटने नहीं थी, यहां तक के वो मुआहदा जो रसूलुल्लाह के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ लिखा गया था उसको दीमक खा गई। दीमक के कीड़ा होता है जो कागज को खा जाता है। सरवरे कायनात ने चचा से कहा, चचा जाके उनसे कहिए कि उस कागज को दीमक खा गई है, उस पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा रह गया है, बाकी सब खा गई है। अबू तालिब आए, कहा तुम्हारा मुआहदा खत्म हो गया, उसको दीमक खा गई। कहा वो संदूकची में बंद किया व काबे के अंदर रखा है। कहा निकाल के देख लो, मेरे भतीजे ने खबर दी। कहा चलो अभी देखे लेते हैं, तुम्हारे भतीजे की सच्चाई मालूम हो जाएगी। कागज निकाला गया, सारा कागज गायब था, सिर्फ लफ्ज अल्लाह चमक रहा। ये लोग वहां से निकल आए, लेकिन तीन बरस की तकलीफें उठाने के बाद थोड़े दिनों बाद अबू तालिब की रहलत हो गई। और अबू तालिब की रहलत के बाद चंद दिन के बाद बीबी खदीजा की रहलत भी हो गई। जब रसूल के इन दोनों नासिरों की रहलत हो गई तो अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म हिजरत दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे यकीन है कि अल्लाह मक्के में रहकर अपने रसूल की हिफाजत कर सकता था, उसको जरूरत नहीं थी। वो अल्लाह जो मूसा को फिरौन के महल में परवा दे, क्या मोहम्मद को मक्के में नहीं पलवा रख सकता था? लेकिन मेरा अकीदा है कि हुक्म हिजरत जो है यह मशीयत का खिराज अकीदत है अबू तालिब और खदीजा को। अगर रसूल मक्के में रह जाते तो लोग कहते अबू तालिब का असर थोड़ी था, खदीजा की दौलत थोड़ी थी, वो तो उसके बाद भी रहे। अबू तालिब और खदीजा के उठने के बाद हुक्म हिजरत इस बात की दलील है कि मशीयत चाहती है कि अबू तालिब और खदीजा की अजमत वाज़ह हो। काफिरों ने एक दिन तय किया कि रसूलुल्लाह को कत्ल करेंगे और पॉलिसी ये बनी कि हर कबीले का एक आदमी एक तलवार लगाए उनके जिस्म पर, ताकि खून रसूल पूरे कुरैश में बढ़ जाए और कुरैश को, बनी हाशिम को पूरे कुरैश से लड़ने की हिम्मत हो। तजवीज तय हो गई, वह एक कसर थी, कोई बनी हाशिम का भी मिल जाता अगर तो जरा सा अखलाकी धब्बा जो पड़ रहा है ये भी ना पड़ता। चलिए खैर से एक बनी हाशिम को भी मिल गए, हजरत अबू लहब। वो दुश्मनी मोहम्मद में तैयार हो गए कि एक तलवार बनी हाशिम की तरफ से मैं लगाऊंगा। इस वाकये को देख के हमारा दिल बहुत दुखा, ہم نے سوچا کہ اللہ اللہ کیا وقت آ گیا قتل رسول کے لیے جمع ہو تو محمد کا نمائندہ بنی ہاشم کا نمائندہ بلایا جائے اور مسند محمد کے لیے جمع ہو تو بنی ہاشم کا نمائندہ نہ بلایا جائے. ادھر یہ اسکیم بنی, ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل حاضر ہوئے, کہا اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ کافروں نے آپ کے قتل کی اسکیم بنائی ہے, لہذا مشیت پروردگار یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. ادھر جبرائیل یہ خبر دے کے گئے, ادھر رسول نے علی کو بلایا, دعوت عشیرہ کا وعدہ کسوٹی پہ آیا کہ میں مدد کروں گا. دنیا کی سب سے سچی خبر اگر عنوان ہو سکتا ہے تو یہی خبر ہے. کہا یا علی, جبرائیل آئے تھے, اللہ نے کہلوایا ہے, آج کی رات میرے قتل کی سازش ہے, مجھے بستر پر سوتے میں قتل کریں گے, یہ کیا تم میرے بدلے سو رہو گے؟ یہ آئی موت سامنے. علی نے عجب سوال کیا, کہا اللہ کے حبیب آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی, تاریخ بتاتی ہے شکر کا سجدہ کیا. یہ شکر کا سجدہ بظاہر رسول کے بچنے پر تھا مگر اپنی موت کے سامنے بھی تو تھا. کہا آپ سدھاریے, میں سو رہوں گا. رات آئی, کافروں نے گھر کو گھیرا, سرور کائنات سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے. کافر چاروں طرف کھڑے تھے مگر رسول اللہ کسی کو دکھائی نہ دیے. معلومہ محمد میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب چاہے دکھائی دے, جب چاہے نہ دکھائی دے. انہی کے درمیان سے گزر گئے اور رسول کی سب چادر اوڑھ کے علی بستر پر لیٹے, اور لیٹے تو تاریخ کہتی ہے سو گئے. یا علی کسی بات پر تعجب نہیں ہے, وعدہ کیسے کیا تعجب نہیں ہے, لیٹے کیسے تعجب نہیں ہے, چادر کیسے اوڑھی حیرانی نہیں ہے. جب آدمی ایک بات طے کر لے تو سب ہو سکتا ہے. سو کیسے کیسے یا علی, آپ تو زیادہ سونے کے عادی نہیں ہیں, آپ کی راتیں تو جاگ کے گزرتی ہیں, رات کے ابتدائی حصے عبادتوں میں گزرتے ہیں, رات کے درمیانی حصے غریبوں تک کھانا پہنچانے میں گزرتے ہیں, رات کے آخری حصے مناجات میں گزرتے ہیں, آپ تو رات رات بھر جاگنے کے عادی ہیں, سو کیسے گئے مولا, نیند کیسے آ گئی؟ ممکن ہے جواب دے, جاگنے کا راز سمجھ لے, سونے کا راز خود معلوم ہو جائے گا. یا یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت رسول میں جاگتا ہوں. آج خدا متوجہ ہے, رسول محفوظ ہے. نیند آ گئی, علی سو گئے. ادھر علی سوئے, ادھر خریدار چلا, اور جب چلا تو خریدار معمولی نہیں تھا, بادشاہ بھی ہے, جوہری بھی ہے, عادل بھی ہے. بادشاہ ہے بہترین مال لے گا, جوہری ہے پرکھ کے لے گا, عادل ہے قیمت برابر کی دے گا. اور جب چلا تو اپنے خزانے سے دو ہیرے لے کے چلا, ایک کو پائتی رکھا, ایک کو سرہانے. اس ایک کی چمک دمک کے سامنے دونوں ماند ہو گئے. اب یہ ہوا کہ یہ مال تو ہم خریدیں گے. حسب دیکھا, نسب دیکھا, خاندان دیکھا, نسل دیکھی, دور مصیبت دیکھا, دور راحت دیکھا, کہا یہ مال ہمارے لائق. اب عدالت کے ڈپارٹمنٹ میں گیا قیمت لگانے کو, کہا جنت دے دیں, کہا کم ہے, وہ تو اس کی روٹیوں میں تل جائے گی. کہا ولایت دے دیں, کہا کم ہے, وہ تو اس کی ایک انگوٹھی بدل جائے گی, کہا عبادتوں کا ثواب دے دیں, کہا کم ہے, وہ تو ایک ضربت بدل جائے گا, کہا قیمت کیا لگے, عدالت نے فیصلہ کیا معبود نفس تیرا ہو جائے, رضائیں اس کی ہو جائے. لے لیجیے یہاں سودا ہو گیا. باہر کا منظر یہ ہے کہ لمبے لمبے قد کے بھیانک شکلوں کے کافر گھر کا چکر لگا رہے ہیں کہ صبح تو ہم گھر میں کودیں, اونچے ہو کے پنجوں کے بھل دیکھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. مشیت بھی شاید یہ منظر دیکھ کے اس کو اچھا لگ رہا ہو کہ چلو ٹھیک ہے, کل ایمان سو رہا ہے, کوہر ستے اتر رہا ہے. یہ رات بھر دیکھ کے یہ چکر میں ہے, اور ادھر نفس کا سودا ہو گیا, اب نفس ہو گیا اللہ کا, رضائیں ہو گئی علی کی. بس اب ایک جملہ سنیے, آج کا بیان تمام ہو, اب حیرت نہ کیجیے گا اس بات پر. علی نے نفس بیچا, شادی بعد میں ہوئی, نفس پہلے بکا. جب کسی مال میں خریدنے کے بعد اضافہ ہو تو نئے مالک کا ہوتا ہے. نسل علی میں جتنے علی ہوں گے سب خدا کے ہاتھ بکے ہوئے ہوں گے, اور نسل علی میں جتنے وارث علی ہوں گے سب مرضی کے مالک ہوں گے. اب یہ حیرت نہ کیجیے گا کہ علی تو شہید ہو گئے, آج بھی مجھ سے مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے. علی تو مر گئے, آج بھی ان سے مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے. حسین تو قتل ہو گئے, آج بھی ان سے مانگتے مل جاتا ہے. ارے وہ قتل ہو گئے, رضائیں تھوڑی قتل ہوئی ہیں. اور یہ ہے انصار, اور یہ ہے قربانی جو مولا علی نے رات بھر بستر رسول پر سو کے گزاری, اور اس کے بعد سودا ہوا اللہ اور بندے کے بیچ, اور سیل ڈیڈ کو قرآن نے رجسٹرڈ کر دیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے اور کسی جہاں کی گڑبڑ. اور عزیزان گرامی, یہ قربانی کا جذبہ صرف علی ہی میں نہیں تھا بلکہ نسل علی میں آیا, اور یہی وہ جذبہ قربانی تھا جو علی اپنی شہادت کے بعد بھی چاہ رہے تھے. ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ. عزیزان گرامی, تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ علی نے سرور کائنات کے ساتھ جس قربانی کا مظاہرہ کیا, جس سیکریفائس کا مظاہرہ کیا, جس ایثار کا مظاہرہ کیا, یہ دونوں آپس میں بھائی تھے رسول و علی. ایک بھائی بھائی کا فدا ہوا شب ہجرت, دوسرا بھائی بھائی پر کربلا کے میدان میں فدا ہونے کو تیار. آج آٹھویں رات ہے, اور آٹھویں رات آپ حسین کے بھائی کا ماتم ہو، آٹھویں رات حسین کے بھائی کا ماتم کرتے ہیں، ہماری جان نثار حسین کے بھائی، سکینہ کے چچا، زینب کے پردے کے محافظ، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس، حسین کے لشکر کے علمدار، عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ عباس کا جیسا ایثار، عباس کی جیسی قربانی نہ ملی ہے نہ ملے گی. میں ایک چیز کی طرف صرف آپ کو متوجہ کر دوں ساری دنیا میں جو میری آواز سن، عباس حسین کے لشکر کا کمانڈر ہے. ہر ملک میں دو عہدے ہوتے ہیں، ایک ملک کا سردار ہوتا ہے، ایک فوج کا سردار ہوتا ہے. پالیسی بنانا ملک کے سردار کا کام ہے، لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے یہ ملک کا سردار طے کرتا ہے، لیکن جب لڑائی چھڑ جائے تو بھی فوج کے سردار کے ہاتھ میں کمان آتی ہے. حسین پورے نظام کے سردار ہیں. مدینے میں لڑائی نہیں ہوگی، سفر ہوگا، کمانڈر سر جھکائے ساتھ ہے. مکے میں لڑائی نہیں ہوگی، حج کو عمرے سے بدلا جائے گا، کمانڈر سردار کے آگے اطاعت میں خم ہے. ہور کا لشکر ملے گا، لڑائی نہیں ہوگی، پانی پلایا جائے گا، کمانڈر سردار کے حکم پر پانی پلا رہا ہے. دریا میں خیمے نہیں لگیں گے، کمانڈر سردار کے حکم سے خیمے خود ہٹا رہا ہے. لیکن جب لڑائی چھڑ جائے تو اب کنٹرول کمانڈر کے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی، مولا عباس کا ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو، حوثی و مجلس تمام ہو جائے گی. یہ میرا دل اتنا قوی نہیں ہے کہ میں گھنٹہ پہ مسائل پہنچوں. دل اٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے. سنیے، یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کو جو اس مسجد میں جو دنیا میں سب سے کم یزیدیوں نے تعداد یزید کے لشکر کی لکھی ہے، جو انتہائی پکے یزیدی ہیں مورخ، انہوں نے 30,000 لکھا ہے، گھٹا کے لکھا ہے، بہت زیادہ ہے 30,000 سے. مگر جو دشمن حسین ہیں انہوں نے یزید کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے ظلم کو تعداد 30,000 لکھی ہے، 30,000. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر اتنے لوگ جمع ہیں، اگر 30,000 کی ٹرینڈ آرمی حملہ کر دے اس کے اوپر تو کیا آپ کے بس میں ہے کہ کون پہلے مارا جائے گا کون بعد میں؟ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ جو بمبئی کے لوگ ہیں وہ پہلے مار دیے جائیں، جو مہمان آئے ہیں وہ بعد میں مارے جائیں، جو امتی ہیں وہ پہلے مار دیے جائیں، جو سید ہیں وہ بعد میں مارے جائیں؟ عزیزان گرامی، کنٹرول نہیں ہو سکتا کہ کون آدمی کب مار دیا جائے گا اور کون بچ جائے گا. ایک طرف 72 اور بقول دشمن، دوسری طرف کم از کم 30,000. اب کمانڈر کی ہم تعریف کریں یا نہ کریں کہ عصر عاشور تک لڑائی یزید والوں کے کنٹرول میں نہیں رہی، عباس کے کنٹرول میں رہی. پہلے اصحاب کام آئے، پھر عزیزوں کی باری آئی، اولاد عقیل کام آئی، اولاد جعفر کام آئی، علی کے بیٹے کام آئے، حسن کے لال کام آئے، آخر میں عباس آئے. آقا، آقا مجھے اجازت دے دیجئے. اجازت تو نہیں ملی، پانی لانے کے لیے مشکینہ ملا. آج تک علم میں مشک سکینہ بندھی آئے. عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی. آج تک علم میں مشک سکینہ بندھی آئے، چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی. عباس پانی لینے چلے, دشمن کے لشکر کو شکست دی, فرات میں اترے, سکینہ کی سوکھی مشتر کی مشک بھر کے پیاسے نکل آئے. راستے میں تھے کہ دشمن نے حملہ کیا, مشکیلہ بچائیں کہ عالم بچائیں, کیا کرے, لفظے لفظے دہنا ہاتھ کٹا. بائیں ہاتھ نے مقابلہ کیا, بایاں ہاتھ کٹا. رواج میں ہم مشکیزوں کو سینے سے بجایا, سینے سے کیسے بجایا سنیں گے آپ. مشکیزہ گھوڑے کی پشت پر تھا, عباس نے سینہ دیکھ دیا, تیر آ رہے تھے, عباس کو لگ رہے تھے, ایک دفعہ تیر مشکیزے پر لگا, گھوڑے پر ڈگمگائے. آقا میں نے جان نثار کی, حسین نے کمر پکڑی, ارے میرے بھیا.